بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى في مقام آخر: يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
نعت شریف میں سنا کہ شاعر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور ثنا اور تعریف کرنے والا وہ یہ اپنی خواہش اور اپنی تمنا کا اظہار کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری یہ عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر گزرے، بھائی در نبی پر میری عمر گزرے. یہ ایک ایسی اور تمنا ہے کہ اگر ہر مسلمان چاہے تو وہ اس کو پورا کر سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر ہی بندہ ہے کہ جس کی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ بندہ گویا در نبی پر ہے، اور جس کی زندگی نہیں ڈھلی حضور علیہ السلام نے جو عقائد تعلیم کیے اس عقیدے کے مطابق نہیں، جو زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیطانی زندگی ہے، اس زندگی کو اس نے چھوڑا نہیں، تو وہ پاس ہو کر بھی وہاں مکہ میں رہ کر بھی مدینہ شریف میں رہ کر بھی وہ محروم رہ سکتا ہے، جیسا کہ یہ ہو چکا حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک میں. مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی جو تھے، ایک طرف ایک دوسرے شخص تھے، وہ بھی حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے, اور ایک طرف حضور علیہ السلام کے چچا ابو لہب, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوار اور ان کے گھر کی دیوار یہ ملتی ہے, جس طرح یہ مسجد کی دیوار ہے. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا, اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مکہ میں, جو ابھی پچھلے دنوں وہ کھدائی کے دوران ڈسکور بھی ہوا, دریافت بھی ہو گیا تھا, پھر انہوں نے وہ چھپا دیا ہے. یہ ابھی اسی چند سال کی بات ہے کہ وہ کھدائی کر رہے تھے, تو وہ کیونکہ انہوں نے تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا ہے, بڑھانا ہے حرم کو, تو وہ گھر اسی طرح بنا ہوا پتھر کا, وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری اماں حضرت امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کا گھر تھا وہ نکلا. اس میں وہ کمرے بھی بنے ہوئے تھے, وہ جہاں حضور علیہ السلام عبادت کرتے تھے محراب بھی بنی ہوئی تھی ایک کمرہ. پچھلے بزرگوں کی بھی یہ پھر بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ اپنے گھر میں وہ ایک جگہ مخصوص رکھتے تھے, جس کو کہتے تھے گھر کی مسجد. وہ مسجد وہ تو نہیں بنتی جو محلے کی مسجد ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں مسجد بیت, یعنی گھر کی مسجد, گھر میں ایک مخصوص کونا, ایک مخصوص ایک خاص جگہ وہ مقرر کر لیتے تھے, جہاں وہ اولیاء اللہ صحابہ اکرام وہ پھر وہاں اپنی عبادت, اپنا تقوی, اللہ کو یاد کرنا, وہ گھر والے بھی, عورتیں بھی, مرد بھی وہی جو ہے وہ پڑا کرتے ہیں. تو وہ جب انہوں نے ڈسکور کیا, ابھی یہ ابھی چند سال کی بات ہے, اس کی تصویریں بہرحال ہیں, ویسے تو وہ کوئی کوئی جائے تو دیکھ بھی سکتا ہے اپنا. اس میں وہ جگہ, وہ کمرہ بھی اور وہ چھوٹی سی جگہ بھی جہاں حضور محراب بنا ہوا ہے, جہاں حضور علیہ السلام اپنے اس وقت بھی عبادت کیا کرتے تھے. تو جیسے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ نبی جو ہے وہ عالم ارواح سے نبی ہوتا ہے, وہ اس دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا, نہ وہ 40 سال کی عمر میں آ کے نبی بنتا ہے. اس وقت صرف وہ اعلان کرتا ہے نبوت کا. اب وہ 2 سال کی عمر میں اللہ پاک اس کو حکم دے تو وہ 2 سال کی عمر میں کر دے گا اعلان. اگر اللہ حکم دے کہ 40 سال کی عمر میں اعلان کرنا ہے تو 40 سال میں ہوگا. اگر 50 سال کا حکم دے تو وہ, نوح علیہ السلام نے 50 سال کی عمر میں اعلان کیا نبوت کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا, اور حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم نے ابھی چند دن کے تھے تو نبوت کا اعلان کر دیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں, تو وہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں عمر میں حضور یا کسی اور نبی کو نبوت ملی. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں جا رہے تھے رستے میں, وہ نبوت نہیں, وہ اعلان نبوت ہوتا ہے کہ بھئی دوسروں کو اب پہنچانا ہے آگے, بھئی بندو کو بھی بتا دیں کہ بھئی میں نبی ہوں. ورنہ میں معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ سیرت کی کتابوں میں, شمائل کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اب بھی اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں, مدینہ مکہ شریف میں فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی مجھے جب میں گزرتا تو وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ, وہ اس وقت بھی پہچانتا پتھر کے بھئی اللہ کے رسول, یہ اللہ کے نبی ہیں. انسان غافل ہیں, پتھر پہچانتے ہیں, جانور پہچانتے ہیں, ملائکہ پہچانتے ہیں, یہ چیزیں پہچانتی. تو سیدنا عیسیٰ بن مریم نے ابھی وہ پنگوڑے میں ہیں حضرت مریم کے علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو وہ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دے دی, وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنا دیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام تو فرمائے میں مجھے نبی بنا دیا اللہ نے, ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ 40 سال کی عمر میں یا کوئی 50 سال کی عمر, نہیں, نبی جو روح کی دنیا سے وہ نبی ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کی عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرتے تھے جو ان کو علم تھا, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا, کنت نبیاً, جب میں جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارا کے درمیان, ان کو ابھی پیدائش ہو رہی تھی, فرشتوں نے مٹی اکٹھی کی ہوئی تھی, گارا اکٹھا کیا ہوا تھا, اور پانی میں وہ جو ہے وہ یعنی جمع کر رہے تھے اکٹھے. تو یہ تو اس وقت وہاں بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ جو گھر ڈسکور ہوا ہے ابھی مکہ میں اس میں وہ محراب بنا ہوا ہے, کعبہ شریف کی طرف اس کا رخ ہے, اور وہ حضور علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی جہاں آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی گھر میں جہاں عبادت کیا کرتے تھے. تو آپ کو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تو ابو لہب نے وہ در حضور علیہ السلام کا در کیا آپ کے گھر کے ساتھ اس کا گھر مل رہا ہے, لیکن وہ اتنا جب انہیں حضور علیہ السلام کی بات نہیں سنی آپ کی احکامات پہ آپ کی تعلیمات کا آپ کا ادب نہیں کیا تو اللہ نے قرآن مجید میں الٹا مذمت میں سورت اتار دی, تبت یدا ابی لہب. یہ جو آخری 10 سورتوں میں ایک سورت ہے جو کہتے ہیں سورت لہب, اس کا نام ہی لہب ہے, تبت یدا ابی لہب. لہب کہتے ہیں انگارے کو, دنیاوی طور پر وہ اتنا خوبصورت بندہ تھا کہ اس کو اس کا نام ہی ابو لہب یعنی انگارے کا باپ, یعنی وہ اس کا چہرہ سرخ سفید اور انگارے کی طرح وہ سرخ رنگ, صحت مند خوبصورت, قریش کے خاندان میں سے حضور علیہ السلام کے چچا, لیکن جب قبول نہیں کیا اسلام کو نبی علیہ السلام کی زندگی کو تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے, یہ بھی اور یہ اس کی بیوی بھی. وامرأته. تو جو بندہ یہاں بیٹھے ہوئے دور بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام کی سنت آپ کے بتائے ہوئے عقیدے اور آپ کے بتائی ہوئے زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لے اپنی زندگی کو بدل لے تو وہ نبی علیہ السلام کے در پر ہے, یہاں بیٹھا بھی وہ ان کے در پر ہے, اور جو وہاں بیٹھے بھی پاس اندر سے نہیں مان رہا نہ ہی اپنی زندگی بدل رہا ہے بلکہ نافرمانی کر رہا ہے تو وہ نبی علیہ السلام سے بہت دور ہے, قریب بیٹھ کے بھی وہ بہت دور ہے. مدینہ شریف میں یہ جو منافقین تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے, بعض مرتبہ نماز ساتھ پڑھنی اور جمعے کے خطبے سننے اور تقریریں سننی, بعض دفعہ جہاد تک بھی چلے جاتے, بعض دفعہ نہ جاتے, دھوکہ دیتے, مختلف باتیں اپنا کرتے, نماز بھی پڑھتے اور سارا کچھ, لیکن محروم رہ گئے کیونکہ وہ در پر ہو کر بھی در پر نہیں, کوئی زندگی نہیں بدلی, دل نہیں دیا, اپنا جسم نہیں دیا, بات کیا پھر حیثیت رکھتی. بات میں تو وہ کہتے تھے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کا یہ نقل کیا, وہ کیا کہتے, فرمایا کہ اذا جا اقل منافقون, کہ یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں, قالو نشہد انک لرسول اللہ, یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ پاک نے فرمایا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ سچے نہیں اس قول میں. زبانی نعرے مارنے سے کوئی کامیابی نہیں ملتی, زبانی صرف دعوے کرنے سے کہ ہمیں محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور زندگی ساری جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے, تو یہ دعویٰ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. وہ دیکھیں جن لوگوں کے دعوے بھی سچے, دعویٰ کیا ہی نہیں انہوں نے, جو سچے لوگ تھے وہ بولے ہی نہیں, دعویٰ نہیں کیا, اور ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ دعووں کی بھرمار اور عمل کے طور پر زیرو. صبح بھی دیکھیں یہ مسجد بڑی ہے, آپ فجر کی نماز پہ دیکھیں, میں بھی آپ بھی اپنی مسجد میں دیکھیں, خود اپنے آپ کو دیکھیں کہاں ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافقین اور منافقوں کی بھی یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں, کیونکہ اس میں پتا تھا کہ بھئی یہ جو نماز نہیں جماعت یہ بندہ بھٹک چکا ہے رستے سے. تو فرمایا صحابہ کرام نے کہ منافقین کی بھی یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز مس کرے, وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, کبھی کبھی شاہ اور فجر وہ نہیں پڑھتے تھے کیونکہ اس وقت اندھیرا ہوتا تھا, مسجد میں روشنی نہیں تھی, مسجد میں روشنی نہیں تھی, چراغ بھی نہیں تھا. کتنے مہینے مسجد نبوی کو بنے ہوئے ہو گئے, ایک چھوٹی سی موم بتی بھی نہیں تھی مسجد کو روشن کرنے کے لیے. کسی صحابیہ نے ایک مرتبہ کچھ چراغ جلا دیا, کچھ روشنی جلا دی, تو نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کسی نے بھئی مسجد روشن کی ہوئی ہے, مسجد میں روشنی, آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے روشنی کی ہے مسجد,
کیونکہ اس وقت روشنی نہیں ہوتی تھی، تو فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، اب سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو کیا پتہ کون آیا کون نہیں آیا، اس وقت مناسب ہمارا کون سا پتہ چل رہا ہے، کون حاضری لگا رہے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا، کروں کیا میرا بھی یہ طریقہ تو نہیں بھائی، فجر بھی غائب، تہجد بھی غائب، نماز بھی غائب، لیکن فرمایا تھا کہ وہ فجر مناسب پر یہ نہیں فرمایا وہ پڑھتے نہیں، ساری بوجھ بھائی بڑا مشکل ہو رہا ہے اور اپنا علاج پھر وہاں بات بیٹھے ہمارے آرام سمجھ آ گئی بھائی مجھے ابھی نقصانی آ گئی میرا مانس میں یہ بھی میرا جو
ساتھ اللہ نے بلائی کا ارادہ کر لیا، دنیاوی طور پر ایک ٹاٹ بھی، ایک مکان بھی اور ایک سوٹ کے علاوہ دوسرا سوٹ بھی اس کے پاس نہ ہو، پھر بھی جو ہے اللہ نے اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا ہوا، وہ ہے بلا شخص، وہی کامیاب ہوگا، دوسرے سارے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس پر صحابہ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اس کو پھر عملی طور پر بھی شو کیا۔ تو آپ یاد رکھیں، کئی لوگ کہتے ہیں فلاں لگتا ہے فلاں نماز نہیں پڑھتا، وہ نہ ذکر کرتا ہے نہ سنت پہ چلتا ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے بڑی وہ عیش و عشرت میں زندگی گزارا ہے، خوب شراب پیتا ہے، کسینو جاتا ہے، پیسے بہت ہیں اس کے پاس، اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ بھائی یہ عذاب کی نشانی ہے، یہ عذاب کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمتیں جس پر ہوں دنیاوی اور وہ نافرمانی میں استعمال کر رہا ہو، تو اس کے ساتھ اللہ کا شر کا ارادہ ہے کہ اللہ اس کو سخت عذاب دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو اور بڑھا رہے ہیں اس میں، اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ میری جی بڑی موج لگی ہوئی ہے، میں تو بڑا خوش ہوں۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من یرید اللہ خیر، کہ جس کے ساتھ خیرا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ نشانی ہے، یفقہ فی الدین، اس کی سمجھ دین کے بارے میں کھل جاتی ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے دماغ، سنت شریعت کے مطابق اس کی زندگی ڈھل جاتی ہے۔ تو سمجھ لو کہ یہ اس شخص کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا، باقی اس کے بچے اس کی بات سنتے ہیں نہیں سنتے، اس کے پاس بیوی اس کی سنتی ہے نہیں سنتی، یہ کوئی علامت نہیں بھئی اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں آپ کو مثال بھی دینے لگا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، سردی کی رات ہے، یہی موسم ہے سردیوں کا موسم، آپ پر ایک چادر ہے، تو چادر صحابہ اکرام دور اپنا سفر لے گئے، کوفہ جو بے وفاؤں کا شہر مشہور ہے، بھائی انہوں نہ حضرت علی سے وفا کی اور نہ حضرت امام حسین سے وفا کی اور نہ امام حسن سے وفا کی اور نہ یہ مطلب عام طور پر ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں بات کر رہا میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان میں کہ بھائی وہ مشہور ہے کہ بھائی عربی کا مقولہ جس طرح ہماری زبان میں کئی اردو میں بھی انگلش میں بھی پرو وربز ہوتے ہیں، عربی کا ایک قولہ ہے کہ کوفی لا یوفی، کہ بھائی کوفی وفادار نہیں ہوتا، یہ ایک مقولہ ہے بھائی کوفہ جل وفادار، تو اس سے مراد نہیں سب وہاں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی، صوفیاء، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مطلب یہ ہوتا ہے بھائی اکثریت انہوں نے ایسے ہی کیا. وہ قرآن جی میں ایک بزرگ ایک تفسیر بیان کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب وہ قمیض پہ خون لے کے، ان کا جھوٹا خون یعنی خون نہیں تھا، بکری ذبح کر کے خون لگا لیا، اپنے والد صاحب کے پاس آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان کو کنویں میں ڈال دیا اور آئے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ وجاؤ اباہم عشاء ان یبکون، وہ آئے رات کے وقت روتے ہوئے، وہ آئے روتے ہوئے لے کے، تو یہ پتہ لگتا ہے بھائی یعنی جھوٹا رونا تھا، یعقوب علیہ السلام کو بھی علم ہوا کہ یہ ان کا رونا جھوٹا تھا، بھائی خود ہی تو کنویں میں ڈال کے آ رہے یوسف علیہ السلام، خود ہی تو بے وفائی کی ان کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بھائی کو، چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈال آئے اور خود ہی پھر رونا شروع کر دیا کہ بھائی بڑا افسوس ہے ان کو بیڑیاں کھا گیا، ہم تو بڑی کوشش کی ہے یہ کی. وہ ایک عالم فرما رہے تھے کہ یہ رونا جو ہے یہ قرآن کی کہہ رہے بھائی یہ زیادہ یہ جھوٹوں کا کام ہوتا ہے بعض مرتبہ. تو یہ کوفہ میں جب ان لوگوں نے یعنی جو اپنے آپ کو کہتے تھے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگوں نے دعوت دی کہ بھائی آؤ ادھر آئیں، آپ دین کی خدمت کریں، ہم پر حکمرانی کریں، ہم جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے، آئے کس نے بلایا تھا ان کو؟ انہی لوگوں نے، اور کسی نے، دوسرے لوگ رہ رہے تھے ارد گرد مکہ والے، بصرہ والے، یہی لوگ جو کہتے تھے ہم آپ کے عاشق ہیں اور ہم آپ کے بہت چاہتے ہیں، بار بار خط لکھ رہے ہیں آپ، بھائی آپ آئیں آئیں آئیں. جب آپ آ گئے، آپ کو جب وہ موت نظر آئی اور پھر قربانی کا وقت آیا، تو انہوں نے کہا تھا ہم تو حلوے کے ساتھ ہی ہیں، ہم تو مطلب آپ کو حکومت ملتی اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلتے، کھانا پینا ہوتا، مطلب لنگر والا معاملہ ہوتا، تو ہم تو اس کے ساتھی ہیں، یہ تلواروں کے اور جو ہے اس کے ہم ساتھی نہیں. اب وہ چھوڑ کے سارے کوفہ شہر آباد ہے، کوفہ شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین اکیلے اپنے خاندان وغیرہ وہ دبا سوالے کے بلایا جو ہے آپ منتقل ہو گئے تو آپ نے وہاں اپنی تعلیم بنا لیا، آپ رہتے وہاں کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے وقت کے. تو جب اس شخص نے پوچھا کہ بھئی آپ کی یہ چادر پرانی ہے بہت ہو گئی ہے، تو آپ تو ماشاء اللہ یعنی خلیفہ ہیں وقت کے، امیر المومنین ہیں، آج دنیا کی سلطنت نجی ہیں، تو آپ اچھی چادر پہنے. تو اب یہ میں ان لوگوں کو بات کر رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں ابھی 400 پاؤنڈ کا سوٹ اور تب ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ بنے گا، ہم کہیں شادی میں جا رہے ہیں، بیاہ میں جا رہے ہیں، کہیں جانا ہے جی، کپڑے یہ نہیں کہ میں کہہ رہا اچھے نہیں ہونے چاہیے، کپڑے اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں، لیکن جو ہے اس کو ہی اسٹینڈرڈ بنا لینا اور دن رات اسی میں لگے رہنا، ابھی کون سا کپڑا پہننا ہے، کون سا نہیں پہننا، اس کی جو دنیا میں آخرت میں اتنی کس کی عزت ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ میں، صحابہ بھی ان کا بہت زیادہ احترام کرتے، کیونکہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے مدرسے میں جس بندے نے پڑھا طالب علم نے، وہ حضرت علی ہی تھے، کیونکہ آپ تو 9-10 سال کی عمر تھی اور اس سے بھی پہلے حضور علیہ السلام ان کو پال رہے تھے، حضور علیہ السلام کی ان کی تربیت فرما رہے تھے، تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے فرمایا، جب اس نے کہا کہ چادر لے لیں، یہ کہ نہیں ہمارا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اے شخص، میں جب مدینہ سے نکلا تھا مجھ پر یہ چادر تھی، کوفہ میں آنے کے لیے مدینہ سے جب میں نکلا تھا مجھ پر یہ چادر تھی۔ تو یہ میرے نبی کے شہر کی یاد ہے، یہ نہیں میں اتار سکتا، میں یہی رہوں گا۔ نبی علیہ السلام کی چادر نہیں، وہ تو اور بڑا مقام ہے، یہ مدینہ شریف۔ و فرماتے میں جب مدینہ سے نکلا تھا کوفہ آنے کے لیے اس وقت میرے اوپر یہ چادر تھی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے شہر کی یاد ہے، میں اسی میں رہوں گا۔ اور آپ کے بارے میں آتا بھی ہے کہ پوری زندگی ایک جوڑا تھا آپ کا، اسی میں آپ نے وقت گزارا ہے، اسی میں آپ نے شہید ہوئے، ایک وقت میں ایک ہی رہتا، باقی صدقہ قرات کرتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ دو رکھنا منع ہے، حرام ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ عزت کے لیے اگر کرتے ہو پیسے زیادہ خرچ اور مہنگے مہنگے کپڑے پہن، عزت کے لیے، تو عزت کے لیے مت کرو، عزت ان چیزوں سے جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو پھر دوسرا ان کا بارے میں یہ بھی آتا ہے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ شریف کے بازار میں پھر رہے ہیں اور چہرے سے غمگین بھی لگ رہے ہیں، چہرے سے غمگین لگ رہے ہیں اور بازار میں ایسے آپ چل رہے ہیں، ہاتھ میں آپ کے تلوار ہے، تلوار کون سی جس کا نام ہے ذوالفقار، جس کو لقب دیا گیا، یعنی ذوالفقار، یعنی وہ کیسے شکست ہو سکتی، کبھی بھی جب کوئی مقابلے پہ آئے۔ لیکن آپ کی تلوار کی ایک خاص خصوصیت تھی، اس کا ایک لقب تھا، یعنی تلوار کو بھی نام دیا گیا تھا ذوالفقار، یہ تلوار کا لقب تھا۔ تو بہت پیاری تھی اپنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ اس کے ذریعے آپ نے جہاد کیا۔ بہرحال جب آپ مدینہ اس شریف کے بازار میں پھر رہے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ آواز، آہستہ جس طرح بندہ ایک دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو وہ کچھ کہہ رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، خوشی سے کہنا بھائی میں یہ، آپ بڑی آہستہ غمگین آواز سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ بہت مجبور ہے، چاہتا نہیں لیکن کچھ کہہ رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اے لوگوں، میں یہ تلوار بیچنا چاہتا ہوں، کوئی ہے اس تلوار کو خریدنے والا؟ کس کی تلوار؟ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حضرت، بلکہ میں آپ کو حضرت علی کی بات بتا دوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلوار لے لو، کون سی تلوار؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ بھائی لوگوں، اس اللہ کی قسم جو بیج کو پھاڑ کر اس سے پودا نکالتا ہے، فالق الحب والنوا، فرمایا میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جو تم بیج پھینکتے ہو، تو وہ کون ہے جو بیج کو، آم کا بیج ہو، گندم کا بیج ہو، سیب کے درخت کا بیج ہو، جس کا بھی بیج ہو، وہ کون ہے جو بیج پھاڑتا ہے تو اس پہ سے درخت نکلتا ہے؟ فرمایا میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں، میں مجبوراً یہ تلوار آج بھی، اگر میرے پاس ایک تابند، ایک چادر جو ازار، یعنی جس کو تابند کہتے ہیں یا تامند کہتے ہیں پنجابی، تابند بھی اردو میں بھی کہتے ہیں، جب جو یعنی ٹانگوں کے ارد گرد لپیٹتے ہیں چادر، فرمایا اگر اتنے پیسے بھی میرے پاس ہوتے تو لوگوں، میں یہ تلوار نہ بیچتا، یہ اس تلوار سے میں نے نبی علیہ السلام سے بڑی بڑی تکلیفیں دور کی ہیں، اور بڑی بڑی جنگوں میں حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو، جب آپ کی طرف آپ جن دشمن آتے تو ان کو ہٹایا ہے، ان کو مارا ہے اللہ کے راستے میں، اور حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں کو اور برے ارادے سے آنے والوں کو میں نے بار بار اس تلوار سے ہٹایا ہے، یہ تلوار مجھے بہت قیمتی ہے، یہ تلوار میری، یہ بہت قیمتی ہے، میری جان سے مجھے زیادہ قیمتی ہے، لیکن اب کیا کروں، سطر ڈکنا فرض ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں چند درموں سے، دناروں سے، میں
میں دامد خریدا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں دامد کے لیے، اس لیے میں علی کا ہاتھ کے ساتھ یہ سمایا گورنمنٹ کی خالی گورنمنٹ ہاتھ پھیلاتا نہیں جب تک یہ ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کیا، فرمایا میں وہ تلوار جو ہے وہ دیکھ لوں گا، نبی علیہ السلام کی نشانی ہے آپ نے یاد بھی کریں لوگوں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے اس کے ذریعے بڑی بڑی خوشی سے انہیں میں وہ بتا
رہا ہوں بارہ
کون ہے
آج جو ہے مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے نبی علیہ السلام وہاں
سب موجود ہیں لیکن اتنے کمزور ہیں، یعنی بھوک ہے پیاس ہے سکت نہیں اٹھنے کی، اور وہ بے ادبی اور گستاخی اور اس طرح کے معاملے کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تلوار سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بڑی تکلیفیں اور مشقتیں جو ہے اس کے ذریعے دور کی ہیں. اس دن خاص کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کافر کو حضرت علی رضی اللہ وہ افضل ہے، افضل من عبادت الثقل. یہ ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مدینہ شریف کے بازار میں پھر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہے مجھ سے بھئی یہ تلوار خرید لے کہ میں کبھی نہ یہ تلوار بیچتا، کیونکہ اس کے ذریعے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بڑی تکلیفیں ہٹائی ہیں آپ سے، لیکن مجھے تہبند کے لیے کپڑوں کے لیے یعنی اپنا ضرورت ہے. تو بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چادر آپ کی، آپ چادر مبارک، کپڑے مبارک، تلوار بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا بیچنے، لیکن عزت مرتبہ آپ کا کتنا ہے؟ عزت کپڑوں کی وجہ سے اضافہ ہوا نہیں. تو یہ آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں کہ بھئی ان چیزوں کے ذریعے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں عزت یا اللہ کا فضل ہے کسی پر، نہیں، بلکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یرید اللہ خیر، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ رہا ہے. تو آج کے بعد نہ میں نہ آپ کسی کی دولت، کسی کا مال و مرتبہ، عزت، بڑی بینک بیلنس یا مکان دیکھ کے یہ مت دھوکے میں آئیں یا سمجھیں کہ بھئی میں تو ذکر بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، تو تھوڑا بہت اپنا جتنا بھی ہے، اور یہ بندہ باغی ہے، گناہگار ہے، فاسق فاجر ہے، لیکن اس کے پاس ان چیزوں کی بہتات ہے. تو یہ بہرحال جو موضوع اصل میں جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ تین ہفتے ہم انگلش میں بات کرتے ہیں تو چوتھے ہفتے جو ہے وہ اردو میں، وہ یعنی شیطان کے متعلق بات کر رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اور قرآن میں بھی اللہ پاک نے بار بار انسانوں کی اس طرف توجہ دلائی کہ بھئی اے انسانوں اور اے جنات، جنات بھی اس میں شامل ہیں، کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ تمہارے دشمن نہیں، اصلا دشمن تمہارا جو ہے وہ شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ ہے اصل دشمن. دوسرے لوگ بن جاتے ہیں بعض مرتبہ دشمن، مثلا انسان آج وہ انسان توبہ کر لے، وہ اپنے گناہ چھوڑ دے یا کفر چھوڑ دے، یعنی کفر سے توبہ کر لے، تو وہ اپنا اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. تو اصلا دشمن تو وہ نہیں نا، وہ تو اس لیے کہ بھی اس نے بری صفتیں اپنائی ہوئی ہیں. ایمان
کے بارے میں بھی بات کریں. یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جو دل کی بیماریاں دل کا درد مسکر یہ وہ بھائی کی گوڑیاں ہیں جب یہ دل سے پھنس جائیں جب یہ عقل میں پھنس جائیں یہ تکبر وغیرہ وہ بندے کا دماغ کام نہیں کرے اللہ پر یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ اپنے دل ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں رکھتے سمجھے کیسے اتنے اتنے بڑے گھوڑے اتنے اتنی بڑی صفائی کے تین انہوں نے آپ نے مار مار کے دوڑ کی ابھی تو نظر کیا ہے ہزار مرتبہ نہ جب آپ دعوت تبدیل کرتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کیا وہ مانتے نہیں تو سمجھ جائیں گے ان کو نظر نہیں آ رہا اس وقت دل پر پھر اللہ پاک وہ لگا دیتے ہیں میں نے تو اس کو دل دیا تھا بیماریاں ڈال ڈال کے اتنا ڈیمیج کر دیا اب یہ قابل ہی نہیں رہا کہ یہ بلڈ پمپ کر کے یا کوئی مان اس میں آپ اس کو کیسے اور اللہ خود نہیں مطلب اپنی مرضی سے میں کرتا ہوں وہ نہیں اللہ خود اس قابل کرتا ہے میں بار بار اور ختم ہو جاتے
اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ یہ آپ تو چاہتے ہیں آپ تو ہرس کرتے ہیں اس کی کہ یہ ولو حرستا یہ پھر بھی فرمایا یہ ایمان نہیں اکثر ان لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں اکثر لوگوں نے ایمان نہیں لایا کم لوگ لے کے عیسائی کیا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں لکھا ہوا ہے وہ جو برنباس انجیل ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اگر اس نبی کا وقت پالوں جو نبی آخر الزمان ہے میں ان کے تسمے باندھوں یہ ابھی بھی وہ اس انجیل میں لکھا ہوا ابھی بھی وہ چھپتی ہے لیکن ان کی کیونکہ کئی انجیل ہے ایک وہ یعنی گاسپل آف جان ہے ایک گاسپل آف مارک ہے ایک گاسپل دوسرے ہیں ایک گاسپل بارنباس ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حوالہ بھی دیا انہوں نے شاید دیکھا بھی تھا اس کو یعنی میوزیم میں جس طرح وہ تھی تو اس کے متعلق اس میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میں اس نبی آخر الزمان کا وقت پاتا ہے میرے امتیوں کاش میں اس نبی کا وقت پاتا کاش میں اس کی امت میں ہوتا آپ دعا کیا کرتے تھے اس دعا ہر نبی دعا کرتا کہ اللہ پاک مجھے حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا کر اللہ پاک نے ان سب کی دعائیں قبول کی کہ معراج کی رات سارے آئے معراج کے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا آج اب آپ امام بنے تو پھر نبی صاحب پیچھے تو آپ جو ہیں وہ صرف انسانوں کے یا عام مومنین مسلمین کے نبی نہیں نبیوں کے بھی نبی ہیں ایسا نبی ایسا محبوب اور ایسا رسول اللہ پاک نے ہمیں آپ کو جو ہے نوازا بغیر مانگے بغیر مفت یعنی اللہ اپنے فضل کے طور پر تو اللہ پاک نے ہر نبی کی یہ دعا قبول کی کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوتے جب وہ آگے ایک مرتبہ اس دنیا میں انہوں نے نماز بھی پڑھ لی وہ مان گئے کہ یہی ہمارے امام ہیں یہی اب یہ بھی ہمارے بھی نبی ہیں تو یہ آپ کا لقب بھی ہے نبی الانبیاء کہ انبیاء کے نبی نبیوں کے نبی دیکھیں ایک انسانوں کے جنوں کے نبی وہ تو ہیں ہی ہیں وہ مخلوق دوسری کے نبی آپ ملائکہ کے بھی نبی جنات کے بھی نبی انسانوں کے بھی نبی دوسری مخلوق کے بھی نبی آسمانوں کے بھی نبی جنت کے بھی نبی جنت بھی حضور علیہ السلام کو پہچانتی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ پاک نے اس طرح قبول کی کہ وہ دوبارہ اسی امت میں تشریف لائیں گے اور محنت مجاہدہ جہاد بھی کریں گے اپنا یہ کریں گے تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ کہ اکثر لوگ جو ہیں یہ ضروری نہیں آپ کی بات سنیں, تو جب آپ ہم محنت کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں اگر نہیں مان رہے تو فکر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں مان رہے, وہ وجہ یہ ہے کہ بھئی ان کو اللہ کا اپنے اختیار دیا ہوا ہے, ہم کوشش کریں گے وہ مان گے مان گے, نہ مانے نہ مانے, لیکن دل تو یہی ہونا چاہیے کہ بھئی وہ مانے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اگر اس نبی کا وقت پاتا تو میں ان کے یہ خدمت کرتا. ہم تو وہ نہیں کر رہے ہیں نا جب وہ نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہمیں تو حضور علیہ السلام فرمایا بھائی داڑھی رکھنا, وہ نہیں کر رہے ہم. میں اپنی بات کروں, آپ کی نہیں کر رہا, میری داڑھی سمجھے داڑھی نہیں ہے اس حساب سے, میں سنت کی مثال دینا. حضور علیہ السلام فرمایا بھائی غلط آنکھوں کا استعمال نہ کرنا, اے میری امت سود نہ کھانا, اے میری امت غیبت نہ کرنا, یہ آپ فرما گئے. اب ہم وہ کام نہیں کر رہے جو نبی علیہ السلام حکم دے گے, اور ایک نبی ہے پورا نبی اول العزم رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, باپ کے بغیر پیدا ہوئے رسول, وہ فرما رہے ہیں کہ میں اتنا حضور علیہ السلام کی اتباع میں, اتنا آپ کی اتباع میں محبت میں فنا ہوتا کہ میں کوئی ڈیوٹی اپنی اور نہ لیتا سوائے کہ نبی علیہ السلام جب جوتے اتارتے میں جوتے اتار کے رکھ دیتا, جب پہنتے میں تسمے پہ اپنا پہن دیتا, یہ میری خدمت ہوتی نبی علیہ السلام کے وقت میں. اس لیے آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ نے دفن بھی وہیں جا کے ہونا ہے, وہ جو جگہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں پھر حاضر ہو کے سلام کریں گے, آپ ان کے سلام کا جواب دیں گے, پھر آپ اور جہاد کریں گے, آپ علیہ السلام کی شریعت کو سنت کو قرآن کو دنیا میں نافذ کریں گے. تو یہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام, اور عیسیٰ علیہ السلام کا حضور علیہ السلام سے تعلق کہ وہ پہچانتے ہیں مقام عیسیٰ نبی علیہ السلام السلام, کیوں کہتے ہیں نا کہ بھئی جو اپنے فن کا بندہ ہو وہی اصل میں پہچانتا ہے, عالم عالم کی قیمت جانتا ہے, جو جوڑی ہے سنیارا ہے وہی جانتا ہے سنیارا ہے. جو میں ٹیکسی چلاتا ہوں مثلا تو مجھے پتہ یہ اس کو نہیں ان کو کس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں, علماء علماء کو زیادہ پہچان قدر ہوتی ہے, ابھی یہ پڑے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کا زیادہ پتہ ہوتا ہے فن. تو آپ علیہ السلام کو اگر انسانوں میں کوئی اگر زیادہ جانتا ہے تو وہ انبیاء اور رسول ہیں, ویسے تو آپ کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اگر انسانوں میں کوئی زیادہ اگر جانتا ہے ملائکہ سے بھی زیادہ تو وہ انبیاء اور رسول ہیں. یہ حضور علیہ السلام کو بہت امام سے بہت اعلیٰ قسم کی معرفت. تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ مقام یہ تعلق, اب ان کے پیروکار فیلوئر جو کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں, وہ نجران سے آتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں, بحث مباحثہ کرنے آئے ہیں کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں یا کیا آپ فرماتے ہیں. وہ حضور علیہ السلام کی شفقت یہ کہ ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا, ان کو کھلایا پلایا, انہوں نے کہا جی ہم عبادت کرنی ہے, آپ نے فرمایا ہم بھی اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام جس کی دعوت دینے آئے تھے, ٹھیک ہے اس اللہ کی عبادت مسجد نبی میں کرو. وہ مسجد نبی میں ٹھہرے, ہم تو کوئی کافر بچار آ گئے, اگر آ گیا تو اس کی خیر نہیں, وہ اس کو دیکھتے ہیں ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بھائی کیوں آ گیا, جو آ گیا اس کو کہیں ٹوپی پہنو, وہ بھائی غیر مسلم ہے آ گیا, یا کوئی نوجوان بھی بھولا بھٹکا آ گیا باہر, وہ لڑکیوں کے ساتھ پھر رہا تھا ڈرگ پی رہا تھا, اب وہ کہ آ گیا کوئی سکون کی ضرورت پڑی آ گیا, تو اب سارے فتوے اس پہ لگے تم داڑھی بھی رکھو تم ٹوپی بھی پہنو پاجامہ بھی تمہارا ٹھیک نہیں ہے پینٹ تمہاری ٹھیک نہیں ہے, تو وہ کہے گا میں بھول کے آ گیا ہوں پہلی دفعہ کر لیا آئندہ نہیں آؤں گا. تو یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں, دعوت کا تبلیغ کا طریقہ نہیں. تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ تشریف لائے وفد ان کے علماء کا, انہوں نے پھر آ کے مسجد میں ٹھہرے, پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کی تعریف کی, انہوں نے عرض کی کہ بھئی آپ نے ہمیں اچھی طرح ٹھہرایا, ہماری میزبانی کی اور ہمیں اچھا کھانا دیا عبادت کا موقع دیا, لیکن ہم آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا پوچھو. انہوں نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, بہرحال انہوں نے بحث شروع ہو گئی مناظرہ جس کو کہتے ہیں. حضور علیہ السلام دیکھو نبی ہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ نبی کیا فرما رہا ہے, میں تسمے باندھتا ہوں ان کے, اور جو پیروکار ہیں وہ اس نبی سے بحث کر رہے ہیں, اس نبی سے مناظرہ کر رہے ہیں, اس نبی کو جواب دے رہے ہیں. حضور علیہ السلام شفقت سے آپ جواب دیتے جا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے, اللہ کا کلمہ تھے, اللہ کی روح تھے, وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے, نہ ہی وہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے, نہ ہی تین خدا ہیں ایک خدا ہے, وہ نہیں مان رہے, وہ کہتے نہیں ایسی بات ہے. صحابہ کا خون کھول رہا ہے کہ بھئی نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی اس طرح بات کرے خون ہو, لیکن آپ علیہ السلام اشارہ فرمایا کہ رک جاؤ, وہ اب بیٹھے ہیں, یہ ادب ہے. ادب یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے بھی بھئی اس طرح کرو تو آپ کہیں بھی نہیں مجھے تو جوش آ گیا میں تو ابھی نعرے مار کے ہی رہوں گا. نہیں, صاحب کا دل جان سے حضور علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے, لیکن اب وہ خاموش ہیں, بیٹھے آرام سے, اور وہ ایک عام جس طرح بندہ بحث کرتا اس طرح وہ بحث کر رہے ہیں نبی علیہ السلام. آپ پیار سے سمجھا رہے ہیں, جوں جوں ان کی آواز اونچی ہوتی جا رہی ہے حضور علیہ السلام کی آواز نیچی ہوتی جا رہی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی زندگی میں بھی. کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ الجھتا جھگڑتا, کئی دفعہ منافقین, کئی دفعہ یہودی, کئی دفعہ ویسے جو عام بدو لوگ رہتے تھے یہ آ جاتے, کئی دفعہ جھگڑتے وغیرہ, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ اکرام کے ہم نے یہ دیکھا ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق میں یہ بات تھی کہ عام جب باتیں شروع ہوتی ہیں نا بعض آہستہ آہستہ ہوتی ہے, پھر جو جی وہ بحث گرم ہوتی ہے پھر تھوڑی ایک کی بات بلند, پھر دوسرے کی بلند, پھر اس کے ایک کی بلند, پھر اس سے بلند, پھر چیخیں, پھر بڑکیں, اور پھر جو ہے لڑائی. اس طرح میاں بیوی کا بھی معاملہ شروع ہوتا ہے, پہلے آرام سے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں, پھر آہستہ آہستہ جی بحث چل رہی ہے یہ ہو رہا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں گرم ہو رہا ہے معاملہ, اور جو ہے آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ بازیں اونچی اونچی, پھر چیخیں, پھر عورتوں کی چیخوں سے تو مرد نہیں زیادہ چیخیں مار سکتا, پھر وہ ڈرتے ہیں جی بھائی پولیس آ گئی, پڑوسیوں نے فون کر دیا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی الجھتا یا بحث مباحثہ کرتا اور اپنی آواز اونچی کرتا, غصہ زیادہ آ جاتا, نبی علیہ السلام کی تو آواز اور آہستہ ہوتی جاتی. یہ ہے کنٹرول, یہ ہے خلق محمدی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق جس کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہ کیا بہادری ہے, چیخ ہی مارنی ہے تو گدا سب سے اونچی چیخ مارتا ہے. قرآن جی میں اللہ نے فرمایا بھائی اونچی آواز میں کوئی خوبی نہیں ہے, ان نہ ان کا رسوات لسوت الحمی, کہ بھائی سب سے کراہت والی آواز گدے کی ہے لیکن اونچی دیکھو کتنی ہے. اونچی آواز میں کوئی نہ مانتا ہے نہ اس کا کوئی اثر ہے, یہ ویسے خام نشتانی چیز ہے, یعنی انبیاء کا اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں. تو آپ ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہے, آخر کار نہیں مانے. تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ دین کی دعوت دیتے ہیں عیسائیوں کو, یہودیوں کو, یا نیکی کی دعوت دیتے ہیں, سنت کی دعوت دیتے ہیں, شریعت کی دعوت دیتے ہیں کسی اپنے بھائی کو, بہن کو, یا دوست یار کو, تو یہ نہیں مانتا تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ان کو اللہ پاک نے اختیار دیا, وہ چاہے تو مانے چاہے نہ مانے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بات نہیں مانی تو یہ ان کو اختیار ہے, تو اس سے یعنی برا دل کرنے کی اور تنگ ہونے کی ضرورت نہیں کہ اب میں تبلیغ ہی نہیں کروں گا, اب میں دعوت ہی نہیں دوں گا, اب میں نیکی کی بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ کچھ سنتا نہیں. نہیں, وہ نہ سننا اس کا ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری, آپ تیر چلا دیں, وہ اب لگے نہ لگے اس کے دل, اس کی اپنی قسمت. تو یہ پھر یہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح نہیں فیصلہ ہوتا, تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ آیت اتاری کہ اب ان سے مباہلا کریں. انہوں نے بھی قبول کر لیا کہ ہاں مباہلا یہ ہوتا ہے کہ دونوں جب اختلاف ہو, یہ فیصلہ نہ ہو رہا ہو, یعنی کفر اسلام کا مسئلہ ہو, یہ نہیں کہ وہ چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو وہ اس کا نہیں ہوتا, اسلام اور کفر کا خاص کر, تو اگر دو فریق چاہیں تو وہ کٹھے ہو کے وہ پھر دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, یا کہتے ہیں کہ بھئی جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو, اس پر خدا کا غضب ہو, اے اللہ جو ہم سے جھوٹا ہے اس کو جو ہے تباہ و برباد کر تاکہ لوگوں کی جان چھوٹے بھی, کیونکہ ہزاروں لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہو سکتے ہیں. انہوں نے بھی وہ بھی چیلنج قبول کر لیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم مباہلا کریں گے. پھر وہ ایک جگہ مقرر ہوگی, اس کے بعد پھر وہ بھی وہاں یعنی آگے حضور علیہ السلام خود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ خاتون جنت سیدت نساء اہل الجنہ حضور علیہ السلام کی لاڈلی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ, یہ سب تشریف لائے. آپ نے ان پر چادر پھیلائی جس کو چادر کالی کملی کہتے ہیں, یا حضور علیہ السلام چادر, اور فرمایا کہ ہاں اب آپ نے کچھ پھر فرمایا بحث کا معاملہ ہی ختم ہو گیا, اب بات نہیں چلے گی. وہ وہاں دور تھے تھوڑے, آپ ادھر تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنی دعا کرو ہم اپنی دعا کریں گے. آپ نے جب ہاتھ ہی اٹھائے, حضرت علی نے ہاتھ اٹھائے, امام حسن حسین نے ہاتھ اٹھائے, وہ دیکھ کے ان کے چہرے دیکھ کے وہ پادری عیسائی پادری آپس میں کہنے لگے کہ بھئی دیکھو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, ایسے ہاتھ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہاتھ کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے. انہوں نے آپس میں بڑے پادری نے کہا کہ جلدی جا کے معافی مانگ لو, اگر انہوں نے دعا کر دی قیامت تک عیسائی جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے, نجران والے ختم ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, جا کے معافی مانگ لو, کہو جی ہم نہ بحث مباحثہ کرتے ہیں نہ مباہلہ کرتے ہیں, ہمیں معافی دیں ہم جا رہے ہیں. وہ ابھی حضرت علیہ السلام ہاتھ اٹھائے ہی ہے تو وہ آ کے وہ پاؤں میں گویا پڑ کے گر پڑے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے یہ بات ہم نہیں کرتے, کیونکہ وہ اندر سے وہ جان گئے تھے کہ یہ تھے ہیں نبی, یا ان کو شک پڑ گیا کہ دیکھیں بحث میں بحث کرے. تو یہ آپ سے یعنی عرض کر رہا تھا کہ بھائی ایسے لوگوں کا بعض دفعہ یہ حال ہوتا ہے کہ بھائی وہ اپنی بد کرداری بار بار دل سے گناہ کرنے کا, گندی سوچیں سوچنے کی وجہ سے, آنکھوں غلط استعمال کرنے سے وہ روحانی نظر ختم ہو جاتی ہے. جس طرح میں نے مثال دی بھائی یہ کاغذ پڑ جائے آپ کی آنکھوں میں آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں, اس طرح جب نبی علیہ السلام جس کو تیر فرما رہے ہیں اب وہ تیر بار بار آنکھوں پہ چل رہا ہے تو کیسے اس کی نظر. تو ایسے لوگوں کو پھر سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ ہی ہے پھر ہدایت دے, کیونکہ کلمے میں پھر اتنی طاقت ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جب بندہ وہ کرے یا کوئی سمجھانے والا سمجھائے تو وہ ذکر جو ہے اس کے نور سے اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی کئی دفعہ, یعنی شفا ہو جاتی ہے اس کو, کیونکہ اس طرف بھی بڑی طاقت ہے. تو اس کے متعلق جو ہے یعنی شیطان کے متعلق آپ کو تھوڑا بہت بتایا, پھر یہ بتایا کہ وہ یوز کیا کرتا ہے چیزیں, اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح جو ہے بھائی سٹینڈرڈ اللہ کے فضل کا یا اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے وہ کون بندہ ہے. وہ نہیں جو سیاسی لیڈر ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے, بلکہ وہ ہے جس کو دین کی سمجھ شریعت سنت پر عمل کی توفیق اللہ نے دی ہے. بے شک اس کے پاس حضرت علی کی مثال دی نا, ایک ہی چادر تھی, ایک چادر والا بھی وہ ہو, صرف ایک ہی چادر ہے وہ بھی کامیاب, وہی عزت والا. اور آپ کو تلوار کا واقعہ بھی بتایا ان کا کہ تلوار آپ بیچ رہے ہیں, اس طرح زندگی گزاری. تو آج سے خاص کر جو ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں نیچے, وہ خیال رکھے ٹھیک ہے اگر اللہ نے نعمت دی ہے اللہ پاک پسند کرتے ہیں اس کا اظہار کرو, لیکن فخر مت کرو اس پہ دوسروں پہ, تکبر مت کرو کہ پہن کے بھئی یہ عورت جو ہے میں بھی وہی لوں گی. اب ایک کپڑا آ جاتا ہے عورتیں بس وہ بھیڑ چال کی طرح بس یہ نہیں دیکھنا ضرورت ہے یا نہیں, فلاں سوٹ آ گیا ہے فلاں ڈیزائن آ گیا, وہ پتہ نہیں کون دماغ کسی کا پھیرا جس نے ڈیزائن جس طرح مرضی بنا دیا, یہ بات اس کے پیچھے دھڑا دھڑ بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں. خود نہیں سوچنا بھئی یہ ٹھیک ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے وہ اپنا کر رہے ہیں. تو یہ انبیاء اولیاء اللہ صحابیات صحابہ کرام ان کا اس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے. اگر اللہ نے مالی مال حلال وافر دیا انہوں نے استعمال بھی کیا صدقہ بھی کیا اور اپنا گزارا بھی, لیکن اس کے ذریعے سے دوسروں پر فخر تکبر بڑا سمجھنا یا پھر حرام ذریعے اختیار کرنا, شراب بیچنا سود کھانا اور جو ہے حرام چوری ڈاکہ دوسروں کے مال چھین کے اپنی یہ خواہشیں پوری کرنا, یہ پھر انسان تباہی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے.
Like it was mentioned today regarding how important tabligh and conveying the message is. Now there are two different types of tabligh and conveying the message. The most important type is conveying the message to oneself. It is very easy to say to another person, brother, you should pray five times a day, wake up for Fajr namaz and salah and go to the mosque. But it's very hard to do that, to tell yourself. It's very easy to say to another person, do not look at Imam Ibrahim, lower your gaze, but it's very hard to do this oneself. So conveying the message to oneself, this is the first or most important, as Allah says in the Holy Quran, that first save yourself, then your family, and then the rest of mankind. So for this, there is a course of self-purification which is taught here in this mosque and also in our center in Hyde. And through this course, a person is doing tabligh to themselves, they are preaching to themselves, they are purifying their evil nafs within them. And they are saving their organs from sins and from darkness. So if anybody wants to learn more about this course, what is this? Briefly, I'll just say that there is a path for everything. There's a path, there's a course to become a mathematician, there's a course to become a teacher, there's a course to become a physicist or a mechanic or a plumber. There's a course for everything. There's a course to become an alim. And similarly, there's a course to become a friend of Allah. A true follower of the Holy Prophet this course of self-purification is called Tariqa Muhammadiyya. That is what this course is for, and the end, the result of it is the closeness to Allah. Like the result of the degree might be a good degree first, or the end result of a plumbing course might be you have a certificate, you are a plumber. But for this course, end result is the pleasure of Allah, and that is only known in the after. So if anybody would like to give their names to learn more about this course, our brother will be going through a short circle after the majlis starting for about 15 minutes. So you can give your names to this, inshallah. But also, there's all, like I said, the most important is to learn about this to yourself. But after this, or even at the same time, it is a duty upon every Muslim to convey the message to others. It's not sufficient, it is not enough just to sit in the mosque and worship Allah.
Is there any questions from that? ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی آپ نے پوچھنا پوچھنا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. Actually, when the brother is asking that when Allah subhanahu wa ta'ala guides someone, then they can, no one can misguide. So he is asking that why some people, the guided people, they actually get misguided. The answer is that those guided people are not guided by Allah. One can understand if they were guided by Allah, actually they would have never been misguided. So it was only our assumption, or superficially we were looking, or by reading we understand that they are guided, or they were guided, but they were not guided by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's protection was not with them, but we thought so. And if Allah subhanahu wa ta'ala's protection is there, then actually the person never become a misguided. You cannot know this on this face of the earth, actually. It only actually a person can hope in the mercy of Allah and fear for one's misguidance. I can tell you one thing, that those people who become misguided are those who think they cannot be misguided. And those people who are saved mostly, they are who fear misguidance, fear nifaq, fear hypocrisy, fear being led astray by shaitan. They are always fearful, alert. That's what Allah subhanahu wa ta'ala informed us in this ayat. وَلَكَهُمُ الْغَافِلُونَ غَفْلًا. When a person is ghafil, heedless, he thinks he is okay wherever he is, then actually he is actually prone to these actually shaitanic whispers and shaitanic attacks. A person who is alert, who is guarding himself, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala helps that person. Yes. اچھا بھائی فرما رہے ہیں کہ نماز استخارہ کے بارے میں, تو اس میں اصل میں اس میں زیادہ وقت چاہیے استخارہ کے یعنی بتانے کے لیے بھائی کیا نماز ہے, کیا طریقہ کار ہے, صحیح سمجھنا. کبھی ہم انشاءاللہ دو تین اس پہ بیان یا لیکچر ہوں گے تو اس پہ پھر صحیح سمجھ آئے گی. لیکن کیونکہ ابھی آپ نے سوال کر دیا ہے تو ابھی میں مختصر یعنی آسان لفظوں میں تھوڑا بیان کر دیتا ہوں, تو اگر سمجھ آ گئی تو الحمدللہ, نہ آئی تو پھر بعد میں تفصیل سے سمجھ آ جائیں گی. استخارے کا یہ مطلب ہوتا ہے, آپ سن لیں اردو والے جو انگلش اوپر ترجمہ ہو رہا ہے, whoever does not understand English they can actually go upstairs and they are translating the brother. میں وہ کیونکہ دفعہ question was in اردو, سوال اردو میں ہے, اس کا جواب بھی پھر جو ہے وہ اردو میں ہی دیں گے. تو استخارہ جو ہوتا ہے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اور اس سے پہلے جب لوگوں نے کوئی کام وغیرہ کرنا ہوتا تھا, کاروبار کرنا ہے, شادی کرنی ہے, سفر لمبے لمبے کرنے ہوتے ہیں, تو اب بھائی وہ کیسے پتا چلے کہ بھائی جائیں نہ جائیں, فائدہ ہوگا نقصان ہوگا, کاروبار میں کیا ہوگا, ہم رشتہ کر رہے ہیں بیٹی کا, اس میں فائدہ ہوگا, بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں, کوئی سفر کر رہے ہیں, بھائی کیسے کریں. تو وہاں اس وقت کیونکہ ہدایت لوگوں کے پاس کئی پاس نہیں تھی, تو عام پھر یہ ہوتا تھا کہ مشرکین جو ہیں, شیطان کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ بندوں کو گمراہ کرنے کی. شیطان کو جاننا بہت ضروری ہے, دشمن کو نہیں جو جانے گا وہ بچ بھی نہیں سکتا, یہ یاد رکھنا. بے شک آپ نیکی کو جانتے ہیں, اگر شیطان کو نہیں جانتے, اس کی غلط طریقہ کاروں کو نہیں جانتے, اس سے بچیں گے کیسے پھر آپ. اللہ پاک نے بیان بھی فرمایا. تو شیطان نے لوگوں کو اس طرف لگا دیا کہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں وہ شیطان ان کو دوست بنا لیتے ہیں, یعنی وہ شیطان جنات. شیطان کون ہے؟ جن. شیطان جو ہے وہ جن ہے, اس کے اندر بہت سارے اور جن ہیں, یعنی شیطان لاکھوں کروڑوں کے حساب سے, اربوں کے حساب سے, اللہ بہتر جانتا کتنے. اس وقت پھر وہ لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں انسانوں میں سے, کئی لوگوں کو برے برے جو کام کرتے ہیں شیطان کو راضی کرنے کے لیے, ان کو پھر وہ فرینڈ بنا لیتے ہیں. ہر ایک کو وہ بھی فرینڈ نہیں بناتے, ان کی بھی کنڈیشن ہے کہ دوست کون بنے ہمارا, اس کی کنڈیشن ہے. بھائی جتنا گندے کام, جتنا برا کام کرو, اس کو پھر شیطان دوست بناتا ہے. خاص کر یہ جادوگر, یہ عمل ٹونے ٹوٹکے والے جو لوگ ہیں, یہ عملیات, کاہن, نجومی, یہ علم, یہ رکھنے والے جو ہے, ان ایسا کام کرنے والے, ہاتھ دے کے لکیریں اور اس طرح کی کرنے والے, یہ کام کرتے تھے لوگ اس وقت.
یعنی میں کاروبار کروں نہ کروں, میری زندگی کتنی ہے, میرے نفع ہونا ہے نقصان ہوتا ہے, تو کیا کرتے تھے لوگ ایسے ایسے کام, بھائی نجومیوں کے پاس چلے گئے, بھائی نجومی صاحب بتائیں میں میرے ستارے کیا کہہ رہے ہیں. اب نجومی کو خود خبر نہیں, وہ نیچے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیا پتا ستارہ. پھر ستارہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا خود بے جان چیز ہے, مٹی کا بنا ہوا ہے, آگ کا بنا ہوا ہے, وہ کیا تمہاری زندگی کنٹرول کرے گا, وہ تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے. ستارے یہ انسان کے لیے ڈیکوریشن اللہ نے بنائی ہے. آپ دیکھیں اللہ اپنے قرآن میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ بھائی یہ ستاروں کو اللہ نے زینت بنائی ہے, اللہ ہماری ڈیکوریشن کے لیے, ہماری نظروں کو سکون دینے کے لیے وہ بنا رہے ہیں ڈیکوریشن, ہماری خدمت ہو رہی ہے, ستارے کر رہے ہیں, ہم انہی کے غلام بن گئے, ان کو خدا بنا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے جہاد پہ, تو ایک نجومی آئے, وہ کہنے لگا جی میں بشک مسلمان نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں, کیونکہ آپ کے کلام میں, آپ کی تقریروں میں عجیب و غریب علم پائے جاتے ہیں, لیکن میں نجومی ہوں تو میرا نجوم یہ کہہ رہا ہے, علم نجوم یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر آپ چاند جو ہے آج کل بڑے نحس برج میں ہیں, تو میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج آپ لڑائی کے لیے گئے, جنگ کے لیے, جہاد کے لیے گئے, تو فتح شکست ہو جائے گی آپ کو. میں تو آپ کو پیار کرتا ہوں, میں تو آپ کو لو کرتا ہوں, ویسے ہی بھی آپ کو استاد مانتا ہوں, سب ہوتے ہیں. بھائی وہ نجومی عام تھا, کہنے لگا جی میں آپ کو میں نے نہیں بتایا پہلے, لیکن میں نجومی ہوں اور مسلمان نہیں ہوں, اس لیے مسلمانوں کے لیے علم منع ہے, میرے لیے تو نہیں, میں تو نجومی. تو آپ نہ جائیں, میں آپ مارے جائیں گے, جب آپ مارے جائیں گے شہید ہو جائیں گے تو میں پھر کس سے سیکھوں گا یہ وغیرہ, اس طرح باتیں. آپ نے فرمایا کیوں نہ جاؤں, وائی آئی شیل ناٹ گو ٹو وار. اس نے کہا کہ چاند جو ہے یہ نحس برج میں. حضرت علی نے فرمایا اچھا اگر میرا چاند نحس برج میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کس برج میں ہے, بھائی کتنے چاند ہے آسمان پہ, اس کو پوچھنے لگے آپ, بھائی تم جو کہتے ہو چاند نحس برج میں ہے تو یہ میرے لیے ہی چاند نحس ہونا ہے یا ان کے لیے بھی وہ علیحدہ چاند ہے. وہ جواب نہ دے سکا. آپ نے فرمایا اب تو میں جہاد پہ جا رہا ہوں, اس کو جیل میں بند کر, اس سے آ کے اس کا میں فیصلہ کروں گا, جو ستاروں پہ یقین رکھتا خدا پہ یقین نہیں رکھتا. میں فرمایا کہ یعنی اللہ پر یعنی توکل کرنے والا بندہ ہوں. تو آپ اپنا چلے گئے. تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کا زور تھا, جادوگروں اور عاملوں, جن کا جنات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کاہن. یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آتا ہے, کاہن ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی جنات شیاطین کے ساتھ دوستی ہوتی ہے, شیطان ان کے لیے کام کرتے ہیں, اسمان سے خبریں لے آ کے تھوڑی بہت کوئی چھپی چھپائی, کوئی ان کے کان میں پڑ جائے فرشتوں کی بچی کھچی خبر تو وہ ایک لا کے پھر اس کو اپنے وہ ساتھی کو بتاتے ہیں, وہ اس میں سے ہزار اور ملاتے ہیں جھوٹ اور پھر وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں. لوگ ان کے پاس نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اب بھی کاہن ہیں, اس وقت بھی تھے, اس وقت تو بہت زور و شور تھا یعنی جاتے تھے. یہ لوگ جن کو شیطان یہ طاقت یا دوست بناتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے سخت قسم کے گناہ کرتے, تب شیطان فرینڈ شپ کرتا ہے. جادو کام ہی نہیں کرتا جب تک ایمان بندے میں ہو, جادو کسی اثر ہی نہیں کر سکتا, جادو اثر ہی اس وقت کرتا ہے جب کافر بندہ ہو جائے. تو یہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں آپ حیران نہیں ہوگے, بیٹیوں سے زنا تک یہ لوگ کرتے ہیں شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے. قرآن مجید بعض دفعہ شیطان ان کو کہتا ہے میں تمہیں یہ طاقتیں دوں گا, قرآن مجید کو پاؤں کے ساتھ باندھ کے پیشاب کرنے جایا کرو تو تمہیں یہ طاقت ملے گی. یعنی اس طرح کے گندے کام یہ کر کے, اس طرح کے بڑے بڑے گناہ جن کو عام انسان سوچ کے بھی اس کا دل دہل جاتا ہے, تب شیطان پھر کہتا ہے میں آپ کی تھوڑی بہت خدمت کروں گا. اس لیے ان کے چہروں پہ دیکھے لانتیں برس رہی ہیں, مطلب یعنی لانتیں برس رہی ہیں. ویسے بہت امیر غریب بھی ہیں ان میں, امیر بھی, لیکن جو ہے چہروں پہ نحوست لانتیں برس رہی ہیں, کیونکہ یہ سخت گناہ, زیادہ ننگے رہنا, گندے رہنا, نہانا, نہالے تو جادو ختم ہو جاتا, اس طرح کی بات. اچھا, تو یہ لوگ تھے جن کے پاس لوگ جاتے تھے فیصلے کرانے کے لیے, یہ مشرکین عرب, مکہ والے بھی, وہ دوسرے یسرب والے بھی, اس وقت جو ہے سارے یہ پھیلے ہوئے تھے. وہ کاروبار کریں نہ کریں, کدھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, یہ ادھر ان سے پوچھنے, فالے نکالنا, یہ کام. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, جب حضور علیہ السلام نے آسمانی خبریں بیان کرنی شروع کی اور قرآن مجید اور دوسری چیزیں, تو ان لوگوں نے سمجھا, یہ بھی نعوذ باللہ یہ الزام دیا, یہ پراپوگنڈا جس طرح آج میڈیا کرتا ہے نا, پراپوگنڈا کیا انہوں نے کہ نبی علیہ السلام کو یہ الزام دیا کہ نعوذ باللہ یہ بھی کاہن ہے, یہ تو اس لیے لوگوں پر اثر ہو جاتا ہے, یہ کاہن ہے, ان کا جنات کے ساتھ تعلق ہے, وہ ان کو یہ خبریں دیتے ہیں, یہ قرآن جیت جو آئے ہیں وہ سکھاتے ہیں ان کو, اور یہ آگے آگے بتاتے ہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام بعض مرتبہ جو کہنا وہ ہو جانا, جو خواب میں دیکھنا وہ ہو جانا, جو آپ نے فرمانا وہ ہو جانا, تو یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی انہیں لوگوں میں سے. تو قرآن جیت میں اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا. بہرحال جب حضور علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے ان ساری چیزوں کو منع فرما دیا, فرمایا یہ شرک کی طرف لے جانے والے ہیں. آخر کار وہ بندہ, فرمایا کہ جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی تصدیق کر دی, بھائی تم سچے کہہ رہے, تم سچ کہہ رہے ہو, بھائی کسی نجومی کے پاس گیا ہاتھ دکھانے والے کو اور مان بھی رہا ہے جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, فرمایا قد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتاری گئی چیز آپ نے فرمایا اس کا انکار کر دیا, یعنی قرآن کا وہ منکر ہو گیا. قرآن تو ان چیزوں کا رد کر رہا ہے, وہ تو بتا رہے بھائی یہ نشانیاں ہیں اللہ نے پیدا کی تمہارے لیے, یہ اللہ اس چاند بھی سورج بھی. جب حضور علیہ السلام نے سب کو منع کر دیا, بھائی ادھر نہیں جانا, نہ کاہن پہ جانا ہے, نہ نجومی کے پاس, نہ پام ریڈر کے پاس, نہ گو ٹو پام ریڈر, نہ ٹو ایسی ایسٹرالوجر, نہ ٹو دیز میجیشن فار نوئنگ فیوچر, ڈس الاؤڈ, یو مسٹ ناٹ گو. دوز بردرز ہو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اردو, دے شوڈ گو اپ اسٹیئر, دیز اے ٹرانسلیشن گوئنگ ایٹ سیم ٹائم ان انگلش اینڈ اپ اسٹیئر. تو وہ جن کو نہیں سمجھ آ رہی وہ اوپر اپنا ٹرانسلیٹر, جو آج جو آج کوئی باہر کا بندہ تو ان کو بتا بھی دیا کرے, آپ بھی بہن کے بیٹھے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں, جب ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تو ان کو اوپر لے. تو پھر حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا صحابہ کو ان کے پاس نہیں جانا, نہ کاہن, نہ نجومی, نہ جادوگروں کے پاس, نہ جنات کے پاس, نہ یہ فالے نکالنی ہے, نہ اس طرح آج بھی جو طریقے ہیں وہ چل رہے ہیں. پھر صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی پھر ہم کیا کریں, ہم نے تو اپنے معاملات کے فیصلے کرانے ہوتے تھے, پہلے اس طرح کرتے تھے ہم نے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو تم کو ایسا تحفہ دوں گا کہ فرمایا کہ جو اس کو کرے گا وہ خوش بخت ہے, ابن آدم کی خوش بختی ہے اگر وہ اللہ سے وہ یہ طلب کرے گا, فرمایا اگر وہ نہ کرے گا تو بدبخت ہے. وہ کیا استخارہ, وہ چیز ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک کھڑکی ہے جس کے ذریعے آپ اللہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اللہ پاک میں کیا کروں, میں کروں نہ کروں, یہ گویا فون ہے جس سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اللہ پاک کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, وہ کیا طریقہ اس کا کیا ہے؟ بھائی نے پوچھا اس کا طریقہ صرف اتنا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا, ایک ہے ہمارے اپنے بنائے ہوئے, وہ نہیں نبی علیہ السلام نے اس طرح کیا, بس قرآن کھولا ہوا ہے تو یہ میں قرآن کی جی استخارہ کر رہا ہوں, یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں, نہ ہی یہ مستند ہے, نہ ہی مطلب یہ ضروری ہے وہ صحیح ہو. بھائی قرآن کی آیت اگر نکل آئی وہ بشارت پر, یہ بزرگوں کا یا بعض لوگ عامل لوگ کرتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ نے استخارے کے بارے میں وہ اس استخارے کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فدا روحی و بی و امی سب یعنی ان جو ارشاد فرمایا جو پر اس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو اسی کو آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یہ فرمایا کہ دو رکعت نفل پڑے وہ بندہ اللہ کے لیے, اس سے اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا, سمجھے بھائی کنیکشن اللہ سے ہو گیا. اس بندے نے ایسے کر کے کہہ دیا گویا اللہ اکبر, اللہ پاک میں یہ نجومی قسمی سب میں ان کو رد کر رہا ہوں, تو ہی ذات ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, تو ہی بڑا ہے سب سے, میں سب کو رد کر رہا ہوں, تیری بارگاہ میں سب کو حصہ دے. اس کے بعد حضور اسلام نے ایک دعا کی, اسی میں پھر وہ سارا سردار بھی اس دعا میں, وہ کیا دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے آپ سیدھے سادے آپ یہ دعا کریں گے, عربی میں پڑھیں پھر اردو میں بھی اپنی زبان میں, کہ اے اللہ
کہ میں علم نہیں رکھتا تو علم رکھتا ہے, میں قدرت نہیں رکھتا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر یہ کام اس کام کا نام لے لیں, مثلا میں سفر کروں یا میں کاروبار کروں یا میں شادی کروں وہاں یا نہ کروں, اگر یہ کام یا یہ بندہ یا یہ کاروبار کرنا میری دنیا کے لیے, میرے دین کے لیے, میری آخرت کے لیے اور انجام کار بھی اس کا اچھا اگر میرے لیے ہے, تو اپنی قدرت سے, کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے, تو مقدر فرما دے اور آسان بنا دے, یسر ہو لی ثم بارک لی تھی, تو پھر اس میں بدل. وہ ان کن کا تعلم ہوں, اے اللہ اگر تیرے علم میں اس کام میں میرے لیے شر ہے, میرے دین کے لیے یا دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے یا انجام پر شر ہے, تو پھر فصرف ہو عنی, مجھ سے اس کو دور کر دے, وصرف کی عن اور مجھے اس سے دور کر دے, وقدر لی الخیر اور میرے لیے بھلائی اور خیر مقدر فرما دے جہاں کہیں بھی. تو اب تین چیزیں آپ نے مانگی اللہ سے, اس میں مطلب یہ کہ آپ اگر کوئی کام کرنے لگے ہیں تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ پاک اگر یہ اچھا ہے تو اس کو آسان بنا دے, برکت پھر اس میں جائے, مقدر فرما دے, میری تقدیر میں لکھ دے, اگر یہ برا ہے تو اس کو دور کر دے. تو جب یہ برا ہے تو پھر تیسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک اگر یہ برا ہے تو دور کر دیا آپ نے, لیکن اب پھر میں کہاں جاؤں, اب جہاں کہیں بھی بلائی ہے پھر مجھے وہاں پھر کچھ رہنمائی کر دے, ثم رضنی بھی یا ارضنی بھی, پھر مجھے دل سے اس پر راضی کر, یہ ہوگی دعا ختم. تو اب آپ نے یہ دعا کر لی, اب خواب میں آنا, آج یہ خواب کسی کو آئی لیکن ایک اختیاری بات نہیں ہوتی, خواب میں آنا ضروری نہیں, نہ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ عملی طور پر اس کام کے لیے کوشش شروع کر دینی, مثلا شادی کرنی ہے تو رشتے کی بات شروع کر دیں اپنا کرنے, اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوئی تو رستے کھل کے جائیں گے, کیونکہ آپ نے دعا کی یکسر ہوئی آسان ہوتا جائے گا, ڈورز اوپن, دروازے کھل کے جائیں گے, آپ ادھر پہنچ جائیں گے. اگر وہ کام, وہ رشتہ, وہ کاروبار, وہ سفر آپ کے لیے اچھا نہیں, تو آپ کوشش کرنے کے باوجود رکاوٹیں آ جائیں گی بڑی بڑی, آپ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے دعا کی قبولیت یہ ہے, بس صرف تو انی, اس کام کو مجھ سے دور کر دے. آپ کاغذ بھی سارے اکٹھے کریں گے, حالات بھی سارے آپ کے موافق ہیں, ہر شخص پھر بھی آپ وہ کام نہیں ہے, ایسی عجیب و غریب غیر معمولی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں, پھر آپ سمجھ جائیں کہ میں ادھر جا ہی نہیں سکتا, یہ میرے لیے نو اینڈ, پھر انتظار کریں کوئی اور نیا. کیونکہ پھر بندہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ پاک پھر وقدر لی الخیر, پھر میرے لیے نیا رستہ, پھر نیا رستہ بھی آئے گا, آپ انتظار کریں, کوشش کرتے رہیں کہ نئی اپرچونیٹی, نیا موقع آئے گا, آپ بس استخارہ ختم ہو جائے, نہ اس میں خواب آنا ضروری, نہ اس میں سونا ضروری, اس لیے وہ خطرے کی بات ہے. وہ کس لیے کہ خواب جو ہے پہلے تو ہر بندے کے اختیار میں نہیں وہ آئے یا نہ آئے, دوسرا یہ کہ صرف انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے, میرا آپ کا خواب تو نہیں یہی ہوتا. اب وہ شیطان داڑھی کافی بنا کے, کپڑی پہن کے, سبز چادر ڈال کے آپ کو خواب میں مل جائے, کہ بیٹا کر لو, خیر ہی خیر ہے, آپ صبح اٹھ کے وہ شروع کر دیتے کہ وہاں تباہی ہو جاتی ہے. آپ کا تو کام کیا, آپ کا تو ایمان بھی دعوت ہو گیا, آپ کہتے ہیں اچھا بھی اللہ سے مشورہ تباہ اور برباد ہو گیا. تو آپ کا پہلے تو تھا وہ کام ہو یا نہ ہو, اب کیا ہوا کہ آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا. کیوں خواب؟ تو خواب کیونکہ خواب پھر محتاج ہوتا ہے تعبیر, لیکن نبی علیہ السلام نے تین باتوں میں نہیں ہمیں پڑھنے کو فرمایا, حدیث میں جو استخارہ آتا ہے وہ یہاں ہو گیا ختم, اس کے بعد پھر یہ کہ اتنا ہی ہے کہ بھائی آسان ہو گئے, خواب کے ذریعے بھی آسان ہو, مجھے کوشش بھی کر رہی ہے, خواب کی احتیاط بھی کر رہی ہے, وہ استخارہ کر رہی ہے. لیکن اصل آپ نے دیکھنا ہے کہ ریئل لائف میں زندگی, حقیقی زندگی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, وہ نہیں, تو یہ ہوتا ہے پھر وہ بندہ اعتماد کرتا ہے. یعنی آپ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے, اللہ پاک کو اپنا یعنی جو اعتماد اور توکل کر لیا, اللہ پاک آپ ہمارے لیے چوز کریں, آپ اختیار کریں. اب یہ بندہ اتنا خوش قسمت ہے, کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں لگ سکتی غور سے بات نہیں, کہ جو ایک بزنس کرنا چاہتا ہے اگر وہ اس کو مل جائے تو وہ خوش ہو, نہ ملے تب بھی خوش ہو, ایسا بندہ خوش ہو. کیونکہ عام تو یہی ہوتا ہے چیز مل جائے بندہ شکر کرتا ہے, خوش ہوتا ہے, نہ ملے پریشان, لیکن استخارہ کرنے والا وہ بندہ ہے کہ مل جائے تو وہ خوش ہوگا, اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ پاک اسی میں بلائی آپ نے رکھی ہے, اگر نہ ملے وہ پھر بھی خوش ہوگا, اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر کیا آپ نے مجھے انسان سے بتا دیا. تو اندازہ لائے مینٹلی سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر یہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے کہ بھی اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, اپنا ہاتھ پیچھے رکھ کر دیے, اللہ پاک میں نے آپ پر بھروسہ کر دیا, میں تو ہاتھ پاؤں ماروں گا, کوشش کروں گا, یا آپ کی جدھر مرضی دے کشتی کو لے جائیں, تو یہ بندہ مطمئن ہے جی میں نے استخارہ کی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ابن آدم کی بدبختی ہے اگر وہ استخارہ نہ کرے, کہ بھائی اگر اتنی بڑی اپرچونٹی, آپ نے جب ٹیک وے کھولنا ہوتا ہے تو 10 ٹیک وے والوں سے پوچھتے ہیں, جب مدرسے میں داخلہ لینا ہے تو مدرسے والوں سے پوچھتے ہیں, جب کورس میں داخلہ لینا ہے تو 10 ٹیچروں سے پوچھتے ہیں, کریئر ایڈوائزر کے پاس جاتے ہیں, جی میں کون سا کورس لوں, جی میں یہ کاروبار کرنے لگا ہوں, میں جن لوگوں نے یہ کاروبار کیا ان سے مشورہ لینا چاہیے. تو جس بندے کو یہ موقع ہو کہ اللہ سے مل سکتی ہو یہ ہدایت اور وہ نہ لے تو بدبختی نہیں تھی اور کیا, اور جس جو لے لے پھر خوشبختی اس سے کون ہے زیادہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کی خوشبختی اگر وہ اللہ سے مشورہ کر لے, اللہ سے استخارہ, اور اس کی بدبختی اگر وہ نہ کرے. یہ ہے تو نبی علیہ السلام کی سنت, اور آپ نے صحابہ کو استخارہ کرنے کی تلقین فرمائی, خود صحابہ کے لیے استخارہ نہیں کیا, یہ بھی طریقہ دیکھیں. اب ہم کہتے ہیں مولوی صاحب بھی بکرا بنے ہارے کے لیے, کہ ہم تو وضو کرنے سے رہے, دو نفر پڑھنے کے لیے رہے, وہ نہیں بھائی پتہ نہیں کیسے کریں, دوسرے سارے کام ہم کر لیں, یہ آپ ہی کر دیں, یہ سنت نہیں. صحابہ کو اور امت کو حضور علیہ السلام نے تم خود کرو, تم بھی تو اللہ کے بندے ہو, اللہ جب طریقہ سکھلا دیا ہے تو کتابوں میں یہ کبھی ملتی نہیں کہ روایت کوئی کہ یا اکثریت نہیں کبھی بھی صحابہ نے اس طرح کیا ہو کہ حضور علیہ السلام کے پاس بار بار آ رہے ہوں کہ بھئی آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں, نہیں, آپ نے صحابہ کو فرما دیا, صحابہ خود کرتے تھے, چابی آپ نے دے دی, آپ اس سے جتنے مرضی دروازے کھولو جا کے, اب بار بار جو ہے چابی جب لے لی, تو یہ ہے استخارہ اور یہ جو سنت کے مطابق ہے. اب باقی جو طریقے ہیں وہ اور کسی کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں, علماء کے کتابوں میں لکھے ہوئے یا ویسے فال نکالنے کے, لیکن استخارے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو. دوسرے یہ بھی یاد رکھیں, استخارے کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کی چوری ہوگی ہے جی استخارہ کر دو پتہ چلے کس نے کی ہے, یہ استخارہ نہیں, یہ تو مطلب آپ کو علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. استخارہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہ آپ کا گدا چوری ہو گیا ہے, گاڑی چوری ہو گئی ہے, جی میں استخارہ کر دو جی میرا کدھر. تو استخارہ جو ہے یہ خود کرنا چاہیے, اس سے بندے کا اللہ سے تعلق جو ہے وہ جڑتا ہے, اعتماد اپنا اس کا بڑھتا ہے, یعنی اللہ پاک, اور پھر اس کا رابطہ بھی اللہ پاک سے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اتنا زیادہ اس پر حضور علیہ السلام نے ایمفسائز کیا, یعنی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی صورتیں, قرآن کی صورتیں حضور علیہ السلام ہمیں سکھلایا کرتے تھے, یعنی بڑی تاکید کے ساتھ اس طرح استخارے کی تعلیم دیا کرتے, تو آپ اس سے پھر اندازہ لگانے کی یہ کتنی ہے. جس کو کیونکہ جس کو یہ پتہ چل جائے وہ تو بندہ کہتا ہے بھائی دنیا وہ تو جنتی زندگی ایک قسم کی گزار ہے, کہ بھی ہر معاملے میں. اور پھر میں آپ کو ولیوں کا طریقہ بھی بتا دوں, سیدنا عبد القادر جیلانی کا رحمتہ اللہ علیہ, امام عبد امام شیخ محی الدین ابن العربی اور حضرت مجدد الفسانی اور اول اولیاء اللہ, ان کا جو طریقہ تھا یا ہمارے بزرگوں کا بھی جو طریقہ جو ہم نے ان سے سیکھا, انہوں نے فرمایا حضور غوث پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ محی الدین ابن العربی نے کہ وہ فرمایا کرتے کہ خود بھی کرتے اپنے خاص مریدوں کو بھی یہ تلقین کرتے کہ وہ روزانہ روزانہ جو اگلے 24 گھنٹے کے لیے استخارہ کرتے تھے روزانہ. اب بھی اولیاء اللہ کا یہ طریقہ, کئی اولیاء اللہ کا ہم نے دیکھا ان کو سنا بھی ہو, ان کو تو دو جو بزرگوں کا حوالہ دیا شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے, امام عبد الوہاب شارانی اور سیدنا عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ انہوں نے خاص طور پر, وہ ہمارے ہندوستان میں سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے مختلف طریقوں کے سلسلوں کے بزرگ ہیں. تو یہ روزانہ کرتے, مغرب بعد کر لیں, فجر بعد کر لیں, بھائی دو نفل پڑے, اس کے بعد استخارے کی دعا پڑی, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک میرے لیے, بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی کر, میرے لیے, میرے والدین, تمام مسلمانوں کے لیے اگلے 24 گھنٹے میں جن کاموں میں بھلائی اور خیر ہے اے اللہ وہی ہمارے لیے مقدر فرمانا, آسان فرمانا, برکت دینا ہے, اور جن میں ہمارے لیے شر ہے دور فرمانا ہم سے وہ ہمیں, اور جہاں کہیں بھی پھر بھلائی ہمارے مقدر فرما دے. اس طرح آپ جب دعا کریں گے تو اگلے 24 گھنٹے جو فیصلے آپ کریں گے انشاءاللہ اس میں اللہ کی مدد آتی ہے. تو آپ کو استخارہ بھی بتا دیا سنت کی روشنی میں, اور کسی کام کے بارے میں تو ضرور کریں, کریں اہم کاموں کے بارے میں, تو اولیاء اللہ کا اسوہ بھی آپ کو بتا دیا کہ بھئی ان کا طریقہ ہے کہ وہ روز کرتے اپنی ساری زندگی کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اللہ کے پاس کوئی خزانوں کی کمی ہے ہم مانگتے ہیں اللہ پاک سے، اللہ پاک ساری زندگی ہماری اس طرح گزرے کہ آپ کے حکم کے مطابق اور یعنی آپ کے ہدایت جس میں ہو، کیونکہ انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا خود کی ہے، تلقین کی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. حضور علیہ السلام نے یہ دعا امت کو اور خود بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ایک لمحہ ایک پلک جو پکنے کے برابر بھی مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا. دازل گئے اور ہم جو رہ ہی نفس کی گود میں رہے ہیں ہمارا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا؟ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی، یہ جن سے دیکھ رہے ہیں یہ آنکھیں وہ آنکھیں نہیں ہیں. جس کو اللہ فرمایا والا ہم اعین اللہ یبصرون، ہماری آنکھیں اندھی، تیر لگ لگ کے عورتوں کو دیکھ دیکھ کے، گندے ٹی وی پروگرام، انٹرنیٹ، میگزین، اخباریں دیکھ دیکھ کے، وہ روحانی آنکھیں ہماری اندھی ہوگی، کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ بے شک مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں دیکھ نہیں رہے وہ بندہ جس کی وہ اندھی ہو چکی ہے. دل ہے، عقل ہے، سمجھ کوئی نہیں، وہ ہم نے ختم کر دی. اسی لیے یہ پیوریفیکیشن تزکیہ صوفیا کراتے ہیں کہ جب وہ بندہ کرتا ہے پھر اس کو سمجھ آتے ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں پہلے دکھاؤ پھر کریں گے. بھائی پہلے جب ہے ہی نظر ہی کھ نہیں آ رہا آپ کو تو دکھائیں خاک، دکھانے کو تو دکھا سکتے، آپ کو نظر نہیں نہ آ رہا، مسئلہ یہ ہے. تو پہلے یہ ہے کہ بھائی کچھ اس کو اس کی تزکیہ کرے اتنا کہ کم از کم کوئی تو آنکھ میں کھلے نا تھوڑی سی، تو پھر اس کو نظر بھی آئے گا. ہمارے کہتے ہیں پہلے دکھاؤ پھر کریں گے، یہ فیلڈ اس طرح کی نہیں ہے، یہ پہلے آنکھ کھولو پھر دیکھیں گے. اب آپ بھی جان، میں ایک بندے نے آنکھیں بند کی ہیں تو وہ کہتا ہے جی مجھے، آپ کہتے ہیں بھی روشنی بڑی ہے باہر، وہ کہتا ہے جی مجھے دکھاؤ کہاں ہے، مجھے تو کچھ نہیں نظر آتا. آپ کہتے ہیں جی آنکھیں کھولو تو نظر آئے گی. نہیں، مجھے دکھاؤ اگر ہے تو. یہ عقل کی بات نہیں. اس طرح روحانیت کی آنکھیں جس کی بند ہو گئی، دل مردہ ہو گئے، ان کو آنکھیں بند کر کے اولیاء اللہ اور صوفیاء کے طریقے پر چلیں، خود ہی کھل جائیں گی کچھ دیر بعد. کیا اس کے بعد بھی ہمیں کچھ اعتماد کی یا کنفرمیشن کی یا شک شبے کی مجاہد ہے کہ حضور غوث پاک اس رستے پہ چلے، امام غزالی اس رستے پہ چلے، مجددی الفسانی اس رستے پہ چلے، حضرت امام حسن بصری اس رستے پہ چلے، سید احمد کبیر رفاعی اس رستے پہ چلے؟ تو ایسے ایسے لوگ جب اس رستے پہ چلے تو اب بھی کچھ شک شبے، ابھی ہم پہلے دیکھیں گے پھر کریں گے. جب وہ چل گئے تو سمجھ جاؤ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے جائے بندہ، وہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو ہمارے اللہ پاک جزائے خیر دے. آپ نے جو ہے وہ سوال اچھا کیا، سب لوگوں نے سن لیا، لیکن کبھی تفصیل سے پھر کبھی جو ہے عرض کریں گے، لیکن مختصر آپ کو بتا دیا. دو نفر استخارے کی دعا اور پھر عملی طور پر کوشش کریں، جدھر بھی پھر خیر ہوئی اللہ اس کی طرف جو ہے دے لے گا. دعا بھی ذکر کے بعد، تھوڑا درود و سلام بھی پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اس کے بعد پھر تفصیل دعا کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.